بسم الله الرحمن الرحيم. اس ترجمة الباب کا حاصل یہ ہے کہ قدرتی بال جو سر کے اندر ہوتے ہیں اس کے اندر دوسرے بال ملوانے کا شرعی حکم کیا ہے. اس سلسلے میں بنیادی بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے, حسن جمال شریعت میں مطلوب ہے لیکن جہاں دھوکہ ہو جاتا ہو وہاں ممانعت ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تبدیلی ہو جاوے وہ بھی ممنوع ہے. فطری حسن جو اللہ نے ہر ایک کو عطا فرمایا وہ حقیقی حسن ہے, اور جو بناوٹی اور مصنوعی حسن ہوتا ہے وہ ایک طرح کا دکھلاوا ہے. اب مسائل یہ ہیں کہ عام طور پر عورتیں جب ان کے سر کے بال ہلکے ہوتے ہیں, جس کو ہماری یہاں کہتے ہیں آچھے بال ہلکے, یا چھوٹے بال ہوتے ہیں, تو وہ عورتیں بالوں کو گھنے کرنے کے لیے یا لمبے کرنے کے لیے بال میں بال جڑواتی ہے, جوڑتی ہے. تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ نمبر ایک, عورت میں انسان کے بال ملانا حرام ہے. کسی دوسری عورت کے بال, کسی دوسرے مرد کے بال لے کر کے عورت کے بال کے اندر ملایا جائے یہ حرام ہے. انسانیت کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کا کوئی جزو استعمال نہ کیا جاوے, یہ احترام انسانیت کا تقاضا ہے. نمبر دو, کالے تاگے بال میں باندھ سکتی ہے. کالے کالے دورے, جیسے کہ تاویز کے دورے آتے ہیں اس انداز کے تاگے دورے, وہ اگر بال میں باندھنا چاہے تو باندھ سکتی ہے. نمبر تین, جانور کے دوسرے جانور انسان کے علاوہ اگر دوسرے جانور کے بال سے اشتباہ پیدا نہ ہو تو وہ بھی جائز ہے. کہ دوسرے جانور کے بال عورت نے اپنے بال سے ملایا اور اشتباہ نہیں ہو رہا ہے تو جائز ہے, اور اگر دوسرے جانور کے بال ملانے سے اشتباہ ہو جاتا ہو تو جانور کے بال بھی ملانا ممنوع ہے. چار, مالکیہ اور شوافے کے یہاں مطلقاً ممنوع ہے کہ کسی کے بال ملائے جائے, یہ مطلقاً ممنوع ہے. وصل ہی ممنوع ہے, کسی طرح کی بھی کوئی چیز بالوں میں نہ ملائی جائے. جی, یہ روایت پہلے کئی مرتبہ گزری ہے. یہاں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جملہ کہ بنو اسرائیل کب ہلاک ہوئے, کہ جب ان کی عورتوں نے سروں کے بالوں کے اندر جوڑ لگانا شروع کیا सब जाकर के उनकी औरतें गुनाह में मुर्तक पड़ी तो फिर पूरी कौम के ऊपर हलाकत आई। यहाँ हजरत मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हो मदीना के उलमा को मुतवज्जे कर रहे हैं कि नहीं, अनिल मुनकर के अंदर जो उन्होंने गफलत से काम लिया उस गफलत के ऊपर उनको मुतनब्बेह कर रहे हैं। साथ साथ में इस तरह के बाल वगैरह बालों में मिलाने और ऐसी बतकल्लुब जीनत से भी बनू इसराइल को रोक, मदीना वालों को हजरत माविया रोकना चाहते थे। इसकी शरह में हाफिज इब्न अजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी अहम बातें लिखी है। फरमाते हैं कि शरीयत ने जिस चीज को मना किया हो उसको जब लोगों में फैल जावे, ऐसी चीज जो शरअन ममनू है और लोगों में वो चीज फैल गई, तो उसको बर सरे मिंबर पर बयान करने की जरूरत पड़ती है। बाज बुराइयां लोगों में ऐसी होती है जो आम हो जाती है, तो फिर उसको मिंबर पर अलल ऐलान बयान करने की जरूरत पड़ती है। जैसा कि हजरत अमीर मुआविया ने इस चीज को मिंबर पर खड़े होकर के बयान फरमाया। नंबर दो, गुनाह करने वालों को पिछली उम्मतों की हलाकतों के वाकियात सुना करके डराना चाहिए। जैसे हजरत माविया ने कहा ना कि बनू इसराइल क्यों हलाक हो गए, कि उनकी औरतों ने ये बाल मिलाने के गुनाह का इर्तिकाब किया। तो गुनाह करने वालों को उम्मे साबिका के अजाब के वाकियात सुना करके डराना चाहिए। नंबर तीन, दौरान खुतबा लोगों को दिखाने और समझाने के लिए कोई चीज हाथ में ले सकते हैं, जैसे हजरत मुआविया ने वो बाल का गुच्छा हाथ में लेकर दिखलाया तो बयान के दरमियान में कह सकते हैं, भाई ये रहा ये मोबाइल जो इस वक्त हलाकत का जरिया है। इस तरह आप बयान में कोई चीज हाथ में लेकर के लोगों को दिखला भी सकते हो और मुतवज्जे भी कर सकते हो। चौथी बात ये कि बनू इसराइल या उम्मे साबिका के वाकयात बतौरे तरहीब सुनाना जायज है। जी
وقال ابن ابي شيبه حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا قريش عن زيد بن اسلم عن طيب يسار عن ابي هريره رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الراسله والمستوسله والواشمه والمستوشمه.
بس اسم یہ لفظ جو ہے ترجمۃ الباب سے مربوط ہے، واسیلہ یعنی جو عورت بال جوڑنے کا کام کرے چاہے اپنے لیے یا دوسرے کے لیے، और मुस्तौसिला कहते हैं वो औरत जो जुड़वाने का काम करे, दूसरी को कहे बहन मुझे जरा जोड़ देनी इतना। ये दोनों के बारे में हदीस शरीफ के अंदर लानत का तस्किरा आया, ये मुमानात की दलील है। चलो
وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعوذ عن ابن مرة قال سمعت الحسن بن مسلم بن الناقل يحدث عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها وعنهم أن جارية من الأنصار تزوجت وأنها مريضة فطمع شهرها فأرادوا أن يصلوها فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعن الله الواصلة والمستوصلة. تابعه ابن إسحاق عن أبان بن صالح عن الحسن عن صفية عن عائشة رضي الله عنها.
ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ انصار کی ایک بچی کا نکاح ہوا، اتنے میں وہ بیمار ہو گئی اور ایسی بیمار ہو گئی کہ اس کے بال سارے جھڑ گئے، تو اس کے رشتہ داروں نے یہ ارادہ کیا کہ اس کے بالوں میں بال جھڑوا دے رہے، तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवाल किया। देखिए एक चीज सीखने की है بال جوڑنے کا خیال آیا تو پہلے عمل نہیں کر ڈالا، پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا. اب امت الٹی ہو گئی ہے، پہلے دل میں دماغ میں جو آتا ہے وہ کر ڈالتی ہے، پھر مولانا مفتی صاحب کو پوچھنے جاتے ہیں کہ ایسا کر ڈالا یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے. یہ صحابہ تھے کہ ایک ارادہ دل میں آیا تو کہا پہلے پوچھو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے بال جوڑنے والی اور جوڑنے کو طلب کرنے والی پر لعنت فرمائی ہے. گویا کہ حضور نے اللہ کی لعنت کو نقل فرمایا، یا یہ کہ جو ہے اللہ سے دعا کی کہ اللہ آپ ایسیوں پر لعنت فرمائیے. جی اب یہ جو ہے نا فضیل ابن سلیمان بصری، بخاری کے روات میں یہ بھی ایک ایسے راوی ہے جن کا حافظے پر کچھ کمی تھی، کمزوری تھی، لیکن امام مسلم نے اور دوسرے حضرات نے وہیب ابن خالد وغیرہ سے تائید ذکر کی ہے، اس لیے ان کے حافظے کی کمی کی وجہ سے کوئی بڑا اشکال نہیں آئے گا کہ صحیح کے اندر کیوں ایسے کمزور حافظے والے راوی کی روایت آئی. جی
قال حدثنا منصور بن عبد الرحمن قال حدثتني أمي أنس بن أبي بكر رضي الله عنهما وعنهم أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت إني أنكحت ابنتي ثم أصابها شكوى فتمرق رأسها وزوجها يستحقني بها فأصل رأسها فسب رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة.
حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کہ ایک انصاری عورت عورت آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر کہتی ہے کہ میں نے میری بیٹی کا نکاح کرا دیا، پھر اس کو بیماری لاحق ہو گئی، اتنے میں اس کے سر کے بال سارے جھڑ گئے اور اس کا شوہر مجھے تنگ کر رہا ہے یا ابھر رہا ہے، کیا میں اس کے سر کے اندر بال جڑوا دوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری فرمائی، تنبیہ فرمائی کہ جو عورت بال جوڑے جڑواوے دونوں کے لیے حضور نے لعنت فرمائی. کیا معلوم ہوا؟ کہ شوہر بھی شریعت کے خلاف کام کرنے کے لیے کیوے تو شوہر کی بات مانی جائے گی نہیں، شوہر سے بھی مقدم ہے شریعت، شوہر سے شریعت مقدم ہے. اسی لیے دیکھیں یہاں شوہر کا مطالبہ تھا سر کے اندر بال جڑوانے کا، لیکن ساس امانی گانٹھی جمائی کو، کہتی ہے کہ میں حضور کو پہلے پوچھتی ہوں، تو حضور کو پوچھنے گئے تو حضور نے منع کر دیا. چلو
قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن هشام بن عروة عن امرأة فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعنهم قالت لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة.
وہی روایت ہے. چلیے
ابھی قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة قال نافع الوشم في اللثة.
اب دیکھیے یہ روایت کا مضمون بھی وہی ہے، لیکن امام نافع ایک چیز زیادہ لائے. کیا فرماتے؟ الوشم فی اللثة، گندنا لگوانا مسوڑے پر بھی ہوا کرتا ہے، گویا مسوڑے کے اوپر بھی عورتیں تل بنواتی ہیں، گویا ان کو یہ فیشن نے میک اپ کے اندر کہیں پر بھی چلے، سب کچھ مسوڑے پر بھی چلے ان کو. چلو
به قال حدثنا آدم وقال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة سمعت سعيد بن المسيب قال قدم معاوية المدينة آخر قدمة قدمها فقدمنا فأخرج قبة من شعر قال ما كنت أرى أحدا يفعل هذا غير اليهود إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني الواصلة في الشعر.
ويا حضرت معاوية کو یقین تھا کہ ایسی حرکتیں یہود ہی کریں گے، مسلمان ایسی حرکتیں نہیں کریں گے، یہودی ایسی حرکت کریں گے، تو بال میں بال جھڑوانا اور جو ہے وہ بال راستے میں حضرت معاویہ کو ان کی صورتی نے دیا، کہ یہودیوں ہی کی حرکت ہو سکتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زور کہا. زور کا کیا مطلب؟ کہ بال جڑوا کر کے اپنے چھوٹے بال لمبے کروا دے وے تو ایک طرح کا جھوٹ، ایک طرح کا دھوکہ، اور ایک طرح اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرنا ہوا. گویا الواصلۃ فی الشعر، جو عورت بال کے اندر جڑواتی ہے وہ فریبی عورت ہے، دھوکے باز عورت ہے وہ عورت. جی.
باب المتنمسات.
متنمسات، چہرے کے اوپر جو روئیں اگتے ہیں، روانٹی، اس کو صاف کروانا، یہ ممنوع ہے، حرام ہے، ناجائز کام ہے. فیشیل، کیا کہتے ہیں؟ فیشیل ہی کہتے ہیں آج کل اس کو، تو یہ فیشیل کرواتے ہیں، اس میں روانٹی صاف کروا دیتے ہیں. دیکھیے، عورت کی داڑھی کے کچھ بال نکل آوے یا مونچھ کے، وہ تو صاف کر سکتی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو روئیں ہو، روانٹی ہو، اس کو صاف کرنے کی ممانعت کا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ باب قائم فرمایا. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ بھوں اور پلکوں کو کوئی پتلی کروا دے، باریک کروا دے، سیدھی کروا دے، اس کی ممانعت امام اس ترجمۃ الباب کے ذریعے سے بیان کرنا چاہتے ہیں. اس میں بھی اب بہت الگ الگ جو ہے، کیا آئی برو، کیا کہتے ہیں اس کو کرنا، جس کے اندر یہ بھویں سیدھی کرواتے ہیں، بھووں میں ڈیزائنیں کرواتے ہیں، پتلی کرواتے ہیں، باریک کرواتے ہیں. چلو،
وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن قامت قال لعن عبد الله الواشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فقالت ام يعقوب ما هذا؟ قال عبد الله وما لي لا العن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله. قالت والله لقد قرات ما بين اللوحين فما وجدته. قال والله لئن قراتيه لقد وجدتيه. ما اتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا.
حضرت علقمہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے لعنت فرمائی ہے گوندنے والی، چہرے اور ابروں کے بال نکالنے والی، حسن کے لیے دانتوں کے درمیان کشادگی کروانے والیاں، اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرنے والیاں، ان عورتوں کے اوپر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے لعنت فرمائی. جب اتنے بڑے جلیل القدر صحابی کی لعنت سنی تو قبیلے بنو اسد بن خزیمہ کی ایک عورت ام یعقوب کہتی ہے، ما ہذا، اے عبداللہ ابن مسعود، کیوں ان عورتوں پر تم لعنت کرتے ہو، کیوں لعنت کر رہے ہو ان عورتوں کے اوپر؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا، جن عورتوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ان کے اوپر میں لعنت کیوں نہ کروں؟ وہ تو حضور نے لعنت کی ہے، پھر میں کیوں لعنت نہ کروں؟ اور قرآن میں بھی اس کے اوپر لعنت موجود ہے. تو ام یعقوب کہنے لگی کہ خدا پاک کی قسم، میں نے تو اکھا قرآن پڑھ ڈالا ہے، مجھے تو کہیں ان عورتوں پر لعنت دیکھی نہیں، اور آپ کہتے ہو کہ قرآن میں بھی لعنت ہے. قرأت ما بین اللوحین، لوح کے معنی یہ، ایک پٹھا ادھر کا، ایک پٹھا ادھر کا، کہ دو پٹھوں کے درمیان کے اندر جو پورا قرآن ہے میں نے پڑھ ڈالا ہے، مجھے تو کئی لعنت نظر نہیں آئی، یہ کہتی ہے وہ عورت. دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہماری یہاں ریحال کہا جاتا ہے، جس پر قرآن رکھتے ہیں اس کے لیے بھی، چونکہ ریال میں بھی دو طبقے ہوتے ہیں نا، اس کو بھی لوہین کہا جاتا ہے. تو کہ ریال پر جو قرآن رکھ کے پڑھا جاتا ہے، میں نے پورا پڑھ لیا لیکن مجھے تو کہیں پر لعنت نہیں نظر آئی، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا اگر تو پڑھتی تو تجھے مل جاتی لعنت، تو نے پڑھی کہاں دھیان سے؟ کیا ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. وہ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو طریقہ تم کو دے وے اس میں حضور نے لعنت بھی دی ہے واشبہ وغیرہ کے اوپر، تو حضور جو دے وے وہ لے لینے کا. حضور نے ایسی عورتوں پر لعنت کی، وہ ہم نے لے لی اور ہم نے وہ لعنت کی، یا دوسری چیزیں ہم نے حضور سے لی، وہاں اس طرح کی عورتوں پر حضور کی لعنت بھی ہم نے لی اور ہم بھی لعنت برساتے ہیں. چلو، موصولہ کس کو کہتے ہیں؟ جڑوانے والی عورت، جو اپنے بالوں میں دوسروں کے بال جڑواوے، یعنی کسٹمر گراہک عورت، جو دکان پر جا کر ایسے کام کرواوے، یہ بھی غلط ہے. جی.
وبه قال حدثنا محمد قال اخبرنا عبدة بن عبيد الله ان نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنه قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم الغافلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة.
جي.
وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام انه سمع فاطمة بنت المنذر تقول سمعت اسماء رضي الله عنها وعنهم سالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ان ابنتي اصابتها الحصبة أصابته الحصبة فأمرق شعرها وإني زوجتها فأصل فيه، فقال لعن الله الواصلة والموصولة.
حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا کہ اللہ کے رسول، میری بیٹی کو چیچک کی بیماری لگ گئی ہے. حسبہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ بھی چیچک کی ایک قسم ہے، سترا چیچک اس کی ایک قسم ہے. زیادہ تر یہ بچوں میں ہوتی ہے، چمڑی کے اوپر لال لال دانے نکلتے ہیں اور پھر اس میں جلن سی ہوتی ہے. تو کہا کہ میری بیٹی کو چیچک کی بیماری لگ گئی، تو یہ چیچک کی ایک قسم ہے اور اس کی وجہ سے اس کے سر کے بال سب جھڑ گئے ہیں اور میں نے اس کا نکاح کرا دیا ہے، کیا میں اس کے بالوں میں جوڑ لگواؤں؟ چونکہ یہ چیچک سترا کی بیماری کے اندر بال جھڑ جاتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واصلہ موصولہ دونوں کے اوپر لعنت ارشاد فرمائی. کیا مطلب ہوا؟ کہ اس طرح جڑوانا نہیں ہے. جی.
وبه قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا الفضل بن ذكير قال حدثنا صخر بن جبيرية عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواشمة والموتشمة
جی
والواصلة والمستوصلة يعني لعن النبي صلى الله عليه وسلم.
جي.
وبه قال حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعنه قال لعن الله الواشمات والموتشمات
والمتنمصات
والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله ما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله عز وجل.
جی.
باب الواشمات واشمتی
گدنے والے، واشمہ کے معنی تفصیل اس کی بتلا دی گئی تھی، سوئی وغیرہ گرم کر کے بدن میں زخم کروا کر کے نشان نام ڈیزائن وغیرہ بنوانا، تو بنوانا کہتے ہیں اس کو. چلو.
وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام عن ابي هريره رضي الله عنه وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق ونهى عن الوشم
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر کا لگنا حق ہے، یعنی نظر کی تاثیر یہ واقعی چیز ہے اور یہ جانوں میں بھی لگتی ہے، مال میں بھی لگتی ہے، انسان میں بھی، حیوانات میں بھی، طیور میں بھی لگتی ہے. یعنی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں مرغا اچھا پلا ہوا ہو، اس کو نظر لگ گئی، بھینس کو نظر لگ گئی، گھوڑے کو نظر لگ گئی، بچوں کو، بڑوں کو نظر لگ گئی، مال یعنی دکان کو نظر لگ گئی، دونوں میں نظر ہوتی ہے، تاثیر حق ہے اس کی. العین حق ونہا عن الوشم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گدنے سے منع فرمایا. بات شرح نے یہاں یہ بحث کی ہے کہ نظر اور گدنے کو ساتھ میں کیوں جوڑا گیا روایت میں، تو کہا کہ زمانے جاہلیت کے اندر ایک تصور تھا کہ جس کو نظر لگے تو وہ علاج کے طور پر گدنا کرواتے تھے. گدنا ایک طرح کا علاج تھا جاہلیت کے لوگوں کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گویا کہ تردید فرمائی کہ بھائی یہ گدنا تو غلط کام ہے اور یہ غلط چیز جو ہے علاج میں استعمال نہ کی جائے. بہرحال نظر لگنا حق ہے، پھر بعد میں اس کا علاج سیکھ لینا کام آئے گا کہ نظر کیسے اتارنے کی. جی.
وبه قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان قال ذكرت لعبد الرحمن بن عابس حديث منصور عن ابراهيم عن القمة عن عبد الله رضي الله عنه وعنهم فقال سمعته من ام يعقوب عن عبد الله مثل حديث منصور.
جي.
وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن ابن ابي جحيفة قال رايت ابي فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب واكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة.
حضرت عون کہتے ہیں کہ میں نے میرے والد حضرت ابو جحیفہ کو دیکھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خون کی قیمت سے منع کرتے تھے. خون کی قیمت سے منع کرتے تھے کیا مطلب؟ نمبر ایک، خون ناپاک ہے، او دمم مسفوح، اور ناپاک چیز کی قیمت ہوا نہیں کرتی. نمبر دو، حجام کی اجرت کی طرف اشارہ کیا ہے، چونکہ اس میں پچھنا لگانا ہوتا ہے تو اس میں خون نکالنا ہوتا ہے. نمبر تین، خون کے ساتھ ساتھ حضور نے قلب کا ذکر فرمایا کہ کتے کی قیمت سے بھی حضور نے منع فرمایا، چاہے قلب معلم ہو یا قلب غیر معلم ہو، اس کے سمن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. پیچھے اس کا مسئلہ ہو چکا ہے. اور سود کھانے والا، سود کھلانے والا، اور گوندنا لگانے والی اور گوندنا لگوانے والی عورت سب سے منع سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی. جی. مستوشما یعنی گندنا لگوانے کا کام کرواوے، کہے کہ بھائی مجھے گندنا لگا دو، یہ ہے مستوشما، حرام ہے یہ کام، حرام. اب یہ ترجمۃ الباب امام الگ تھلگ کیوں قائم کر رہے ہیں؟ تو اس کی وجہ سمجھ، قیس ابن ابی حازم کی ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ملنے گیا تو ان کی چھوٹی بچی حضرت اسماء کم عمر تھی اس وقت کا، وہ میرے سامنے آئی، حضرت اسماء میرے سامنے آئی، بچی تو نہیں کہہ سکتے لیکن کہا کہ میں نے ان کو دیکھا تو ان کے ہاتھ پر گندنا لگا ہوا تھا. اس لیے اشکال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی کیا یہ جائز کام ہے کہ حضرت اسماء کے ہاتھ پر یہ گندنا لگا ہوا تھا؟ امام بخاری یہ ترجمت الباب قائم کر کے بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ گندنا جائز نہیں ہے. را حضرت اسماء کا ہو سکتا ہے کہ یہ نہیں سے پہلے کا وقت ہو, یعنی جب ابھی گندنے کی ممانعت نہیں آئی تھی اس زمانے کی بات ہو. دوسرا امکان یہ ہے کہ نہیں کی اطلاع ان کو پہنچی نہ ہو, اس لیے یہ گندنا انہوں نے دیکھا, باقی یہ ممنوع عمل ہے. چلو.
وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنه قال أتي عمر بامرأة تسيم التشيم فقال فقام فقال أنشدكم بالله من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في الوجم. قال أبو هريرة رضي الله عنه فقمت فقلت يا أمير المؤمنين أنا سمعت. قال ما سمعت؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشمن ولا تستوشمن.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک عورت کو لایا گیا. آپ کی دربار آپ کا لگتا تھا, دور خلافت کی بات. وہ عورت کا کام ہی تھا گوندنا گدنا, یعنی گدنے ہی کا ان کا کاروبار تھا اس کا. اس کو پکڑ کے لایا گیا. اب حضرت عمر کا جلال دیکھیے, فقاما کھڑے ہو گئے جب ایسی عورت آئی تو, جو گدنا لگانے کا کام کرتی تھی, کھڑے ہو گئے اور مجمع کو خطاب کر کے کہا میں اللہ کے نام کی تم کو قسم دیتا ہوں کسی نے گدنے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث سنی ہے؟ بولو, گدنے کے بارے میں کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث سنی ہے؟ بولو. حضرت ابو ہریرہ کھڑے ہو گئے اور حدیث سنانے لگے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ طرز حضرت عمر نے کیوں اپنایا, کہ اللہ کا واسطہ دے کر کے کہا کہ بھائی تم میں سے کسی نے کوئی حدیث سنی ہے کیا گدنے کے بارے میں, بتاؤ مجھے. تو ایک احتمال تو یہ ہے کہ حضرت عمر کو یہ بات معلوم تو تھی, لیکن حضرت عمر یہ چاہتے تھے کہ کسی سے تائید بھی کروا لے ہوئے, اپنے علم کی کسی سے تائید کروا لے ہوئے. جیسے جلسے کے اندر تحریک صدارت کے بعد تائید صدارت ہوتی ہے, تائید مطلب ٹائٹ کرنا ہی ہو کہ ہم آپ کی ٹائٹ کر رہے ہیں آپ کو. نمبر دو, بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر بھول گئے ہو تو دوبارہ یہ تازہ یاد کرنا چاہتے ہو. نمبر تین, ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر کو اس کی قباحت پہلے سے پہنچی تھی لیکن سماع کی اس میں صراحت نہیں تھی, تو وہ چاہتے یہ تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سماع کی صراحت کو سن لے وے, اس لیے حضرت عمر نے یہ طرز اختیار فرمایا. تو حضرت ابو ہریرہ نے کھڑے ہو کر کے کہا اے امیر المؤمنین, میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے. کہا کیا سنا بولو؟ تو کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تم گدنا نہ گدو اور نہ گدواؤ. جی, یعنی عورتیں دونوں کام نہ کرے. جی,
وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنه قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. وبه قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن ابراهيم عن عظمة عن عبد الله رضي الله عنه وعنه قال لعن الله الواشمات والمتوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله ما لي لا لعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
جی, تصاویر کو اچھی طرح سمجھ لو بھائی, اس لیے کہ اس کی قباحت اب ہم اہل علم کے دلوں سے بھی ختم ہو گئی ہے یا ختم ہوتی جا رہی ہے. یہ تصویر ہی تو ہے شرک کے آغاز کا ذریعہ. شرک کا آغاز تصویر سے ہی ہوا ہے, اسی سے ابتدا ہوئی ہے شرک کی. بڑی خطرناک چیز ہے. اور اب اس کے اندر ایک نیا پہلو آ گیا, بے حیائی بے شرمی کا. کہ تصویروں کے ذریعے بے حیائی بے شرم. ایک اور پہلو آ گئے آپ تصویروں کے اندر, بلیک میلنگ کرنے کا. کسی کی تصویر اتار لی اور اب اس کی بلیک میلنگ ہو رہی ہے. یعنی ایک تصویر کتنی برائیوں کے لیے راستہ بنتی ہے, بے شمار برائیاں. یعنی اب قریب ہے کہ یہ ام الخبائث کہلانے کے قابل ہو جائے یا ہو گئی ہے. اس لیے کہ اس وقت کے اوپر جو زنا بالجبر یا زنا بالرضا کی جو کثرت ہے اس میں یہ تصویر اور بلیک میلنگ کام کرتی ہے. پھر کسی کو دبانا ہو وہاں تصویر کام کرے گی. شرک کا ذریعہ ہے, بے حیائی کو پھیلانے کا یہ ذریعہ ہے. تو کئی خبائث اور برائی کی اس وقت یہ جڑ بنی ہوئی ہے. قدیم زمانے کے اندر تصویر بشکل مجسمہ ہوا کرتے تھے, یعنی کسی کے اسٹیچیو پتلے مجسمے بنائے جائے اور اسی سے بت پرستی کا آغاز ہوا. جیسے کہ آپ نے کتاب وہاں کتاب الانبیاء میں بھی سنا تھا کہ بھئی اللہ کے نیک بندوں کا انتقال ہو گیا تو ان کی یادگیری کے اندر ان کی تصویریں بنی, پھر وہی عبادت کی چیز ہو گئی. اب یہ جو کاغذی تصویر ہے کاغذ کی, یہ تصویر بھی اتنی ہی قباحت رکھتے ہیں. اگرچہ بعض مصری علماء کاغذی تصویر کو جائز قرار دیتے ہیں لیکن صحیح نہیں. اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بتوں کی کاغذی تصویر باقاعدہ لوگ گھروں میں رکھتے ہیں, چراغاں کرتے ہیں اور اس کی بھی باقاعدہ پرستش ہوتی ہے. اور جو چھوٹے چھوٹے ان کے معبد ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے مندر وغیرہ, وہاں اگر مجسمہ نہیں ہوگا تو کم سے کم بت کی تصویر لگی ہوگی اور اسی کی پوجا پاٹھ ہوا کرتی ہے. تو یہ مت کہو کہ کاغذی تصویر سے کچھ نہیں ہوتا. کاغذی تصویر بھی بہت ساری برائیوں کو لیے ہوئے ہیں, شرکیہ کفریہ چیزیں. اس لیے ہر طرح کی یہ کاغذی تصویر ہو یا مجسمے ہو, یہ شریعت نے اس کو حرام قرار دیا, ممنوع قرار دیا. رہا یہ کہ ضرورت کے مواقع, لازمی ضرورت, مثلاً شناختی کارڈ, الیکشن کارڈ, آدھار کارڈ, ان چیزوں کے لیے بوقت ضرورت بقدر ضرورت اجازت ہے. لیکن اس کے متعلق بھی حضرت مفتی محمد تقی صاحب دامت برکاتہم تکمیل فتح الملہم شرح مسلم میں یوں فرماتے ہیں کہ ضرورت کے موقع کے اوپر تصویر بنا کر کے استغفار کیا جائے. یہ نہیں کہ تصویر بے دھڑک بنوائی جائے, اس کے بعد بھی استغفار کیا جا رہا ہے. دیکھیے کتنی اہم چیز ہے. تو اب تو یہ کہ ہم اہل علم نے اس کی کباہت ہی کو ختم کر ڈالا ہے تصویر کی. یعنی یہ کوئی کبھی چیز سمجھتے ہی نہیں ہے, بے دھڑک بے ضرورت بے موقع بے محل بھی لوگ تصویریں بے تکلف کھینچواتے جاتے ہیں. اس لیے اس میں تھوڑی سختی کی ضرورت ہے اس وقت پر برتنے کی. اور یہ ویڈیو کیمرے نے تو سارے ستیاناس مار دیے ہیں, لوگوں کی خلوت کی زندگی, کسی کو بلیک میل کرنا, اس میں یہی تو استعمال ہوتا ہے. اور پھر بحث کرتے ہیں لوگ اس کے جواز کے اوپر, حالانکہ بلیک میلنگ جتنی بھی ہوتی ہے اسی سے تو ہوتی ہے. اور پھر دلہے دلہن کے سارے فوٹو فیس بک کے پیج کے اوپر لوگ رکھتے ہیں, شیئر کرتے ہیں, انسٹاگرام کے اوپر رکھتے ہیں. یہ کہاں تک ضرورت ہے؟ یہ تو بالکل غلط ہے, بے ضرورت ہے, بے حیائی کی اشاعت ہے, بے حیائی کو پھیلانا ہے یہ تو. اسی لیے اس کی اجازت تو عام حالات کے اندر تو نہیں دی جا سکتی. اور تصویر موضع تعظیم میں تو بالکل نہ رکھی جائے, یعنی جہاں تعظیم ہوتی ہو, جیسے کہ الماری کے اوپر, کیش شو کیس کے اندر, ایسی جگہ کے اوپر تو بالکل اس کو نہ رکھا جائے. اب اس میں تصویر بنانا, تصویر استعمال کرنا, تصویر والے کپڑے پہننا, یہ سب چیزوں کی ممانعات اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے. جی
وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم عن أبي طلحة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير.
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے ان گھروں میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو اور تصویر ہو, وہاں فرشتے داخل نہیں ہوتے. سمجھو ایک بات کو, اکثر شرائع کرام نے یہاں فرشتوں سے مراد لیا ہے رحمت اور استغفار والے فرشتے, جو ملائکہ رحمت لے کے آتے ہیں وہ فرشتے ایسے تصویر اور کتے والے گھروں میں داخل نہیں ہوتے. نمبر دو, جو ملائکہ اطمینان اور خوشی کے ساتھ تصویر اور کتے والے مکان میں نہیں آتے, آتے بھی ہیں تو غصے ہو کر آتے. جیسے کہتے ہیں نا کہ بھائی فلاں بزرگ ہمارے گھر آئے تو تھے لیکن بہت گرم آئے نا, گرم اج گئے. اس طریقے سے تو ملائکہ اطمینان اور رضا کے ساتھ نہیں آتے, غصے کے ساتھ آتے ہیں, غصے کے ساتھ جاتے ہیں جس گھر میں تصویر اور کتا ہو. رہا حفاظت کے فرشتے, وہ تو ہر وقت انسان کے ساتھ رہتے ہیں, ملائکۃ الحفاظہ. اور بعض حضرات کا کہنا ہے کہ یہاں روایت میں عام ہے کسی طرح کے فرشتے نہیں آتے, حفظہ بھی نہیں آتے, رحمت کے بھی نہیں آتے, خوش و خرم بھی نہیں آتے, کسی حال میں ملائکہ آئیں گی نہیں جی گھر میں تصویر اور کتا ہوئے. تو سوال یہ ہے کہ پھر وہ اعمال کو لکھتے ہیں کیسے, وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ, یہ کیسے کریں گے لکھنے کا کام. تو کہا کہ گھر کے باہر اگر وہ رہیں گے بھی تو اللہ تعالیٰ ان کو صلاحیت دے دیں گے کہ کیا عمل ہو رہے ہیں اس کا ان کو پتہ چل جاوے اور اس کے مطابق وہ اندراج کر لیتے ہیں. جیسے کہ بیت الخلاء میں ملائکہ آتے نہیں لیکن اندر بیت الخلاء میں کوئی کالا دھولا کرے گا تو اس کی بھی ملائکہ کو اطلاع ہو جاتی ہے اور وہ اس کا اندراج کر لیتے ہیں, نوٹ کر لیتے ہیں اس کو. اللہ نے ان کو یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے. اور کتا بھی مراد لیا. اب دیکھیے بعض شرائع کرام کا خیال یہ ہے کہ یہاں وہ کتا مستثنا ہے جو کھیتی کے لیے پالا گیا ہو, شکار کے لیے پالا گیا ہو, حفاظت کے لیے پالا گیا ہو, وہ کتا مستثنا ہے. کہ اگر ایسا کتا کسی کے گھر میں ہوگا ضرورت والا جو شرعاً جائز ہے تو وہاں ملائکہ آئیں گے. اور جس گھر کے اندر شوقیہ کتا پالا گیا ہو وہاں ملائکہ آئیں گے نہیں. لیکن بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ حدیث یہ عام ہے اسی لیے کسی بھی نوع کا کتا اگر گھر کے اندر ہوگا تو رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. اسی لیے محتاط قول شراح نے یہ اختیار کیا ہے کہ اگر ضرورت کا کتا کسی نے پالا ہو شکاری حفاظت کا تو وہ کتا گھر میں نہ رکھے, گھر سے باہر پیسیج میں باڑے میں وہاں اس کو رکھے تاکہ ہمارا گھر رحمت کے فرشتوں سے محروم نہ ہو جائے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو ایک شخص نے پوچھا کہ میں گھر میں کتا پالتا ہوں تو حدیث میں ہے کہ فرشتے آتے نہیں, تو پھر موت کے فرشتے بھی نہیں آئیں گے, نہیں میں بچ جاؤں گا, میں کتا پال لوں تاکہ فرشتہ آوے ہی نہیں, میری موت آوے ہی نہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ جو فرشتے کتے کی روح قبض کرنے آتے ہیں نا وہ آئیں گے, جو کتے کی روح قبض کرنے آتے ہیں نا وہ آئیں گے. اب یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے سے کوئی اشکال کر سکتا ہے, یعملون لہ ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور الراسیات, تو اس کا جواب آسان ہے کہ بھئی یہ شرائع من قبلنا کی بات ہے اور یہ ممانعات شرع محمدی کی چل رہی ہے. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے جو مجسمے بنتے تھے وہ غیر ذی روح کے بنتے تھے، اسی لیے اس سے کوئی اشکال نہیں ہو سکتا. چلو، بتلایا تھا نا ایسے دو چار جواب پیٹرن ذہن میں رکھنے کے، جو کئی روایتوں میں آپ کو چلیں گے، شرائع من قبلینا ہے یا نہیں سے پہلے ہے، یا یہ کہ جو ہے منسوخ ہے، جزوی فضیلت ہے، ایسی کچھ نقطے یاد رکھنے کے پرچے میں کام آتے رہیں گے. چلو،
وقال الليث قال حدثني يونس عن شهاب قال اخبرني عبيد الله سمع ابن عباس رضي الله عنهما وعنه قال سمعت ابا طلحه رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم باب عذاب المصورين يوم القيامه،
یعنی ان تصویر کھینچنے والوں کو کتنا بڑا عذاب ہوگا قیامت کے دن. دیکھیے، جانوروں کی تصویر تو حرام ہے، گناہ کبیرہ کے اندر سے ہے. اس کو بنانا کپڑے پر، درہم پر، دینار پر، کرنسی کے اوپر، ہر حال میں ممنوع ہے. البتہ غیر ذی روح، جیسے کہ پانی کا چشمہ، سمندر کا کنارہ، سن سینری، اس کی وہ جائز ہے. چلو،
وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن مسلم قال كنا مع مسروق في دار يسار بن نمير فرأى في صفته تماثيل فقال سمعت عبد الله رضي الله عنه وعنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أشد الناس عذابا عند الله المصورون.
یہ مسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حضرت مسروق کے ساتھ یسار ابن نمیر کے مکان کے اندر تھا، یعنی کوفہ میں، کوفہ میں یسار ابن نمیر کے مکان کے اندر میں تھا. تو وہاں مکان کے چبوترے کے اوپر کچھ تصویریں بنی ہوئی دیکھی، تو حضرت مسروق کہنے لگے کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن اللہ کے یہاں سب سے زیادہ سخت عذاب تصویر والوں کو ہوگا، سب سے زیادہ سخت عذاب تصویر والوں کو ہوگا، تصویر بنانے والوں کو. یہاں ایک قید بڑا دینے کی، مسلمان کیسے، غیر مسلم تو ایسے بھی جہنم میں ہیں، جو بے ایمان ہیں وہاں ضابطے سے جہنم میں، یا مسلمان تصویر بنانے والوں کا یہ حکم ہے. اب یہاں ایک اشکال ہو سکتا ہے کہ اشد الناس یہاں کہا گیا، تو قرآن کی ایک آیت سے اس کا تعارض ہو رہا ہے، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، تو فرعونیوں کے لیے قرآن میں اشد العذاب کہا گیا، اور یہاں حدیث میں آیا تصویر والوں کے لیے اشد العذاب. تو شراح نے تطبیق دی ہے دونوں کے درمیان کے اندر، ایک تطبیق تو یہ دی ہے کہ اگر کوئی آدمی تصویر بناوے اور اس کی پوجا ہوئے، پرستش ہوئے، اس قصد سے بناوے، تب تو وہ کافر ہو گیا، اور جو ہے کافروں فرعونیوں کے زمرے میں داخل ہو کر دونوں کا درجہ اشد العذاب کا یکساں اور برابر برابر کا ہو گیا. یہ تصویر برائے عبادت بنا کر کے، اور وہ فرعونیوں میں سے ہونے کے ناطے سے دونوں اشد العذاب میں شامل ہو جائیں گے. بعض حضرات نے یوں تطبیق دی ہے کہ فرعونیوں کا اشد عذاب فرعون کی الوہیت کے اعتبار سے ہے، اور اس امت کے اندر اشد عذاب تصویر کی ممانعت کے باوجود تصویر سازی کی بنیاد کے اوپر ہے. جی،
وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا انس بن عياد عن عبيد الله النافع عن ابي هريره رضي الله عنه وعنه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامه يقال لهم احيوا ما خلقتم.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ یہ تصویریں بناتے ہیں ان کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا، اور ان کو کہا جائے گا کہ زندہ کرو جو تم نے تصویر بنائی ہے. یہ امر برائے تعجیز ہے، عاجز ٹھہرانے کے واسطے، تعلق بالمحال ہے، چونکہ وہ لوگ یہ کام کر نہیں سکیں گے. کہا جائے گا کہ جو تصویر تم نے بنائی تھی اس میں روح ڈالو، ظاہر ہے کہ یہ بنا نہیں سکیں گے. گویا ان لوگوں کو عذاب مسلسل ہوتا رہے گا، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے معاف فرما دے گے. جی نقض السوری، بنی ہوئی تصویریں توڑ ڈالا، یہ اس کا بہترین علاج ہے. دیکھو ایک نظام بناؤ، گھر میں کوئی بھی چیز آوے نا، پہلے دیکھ لینے کا تصویر ہے تو مٹاؤ، پھر گھر میں رکھو. اب تو ٹوتھ پیسٹ تک پر تصویر آ گئی، بسکٹ کے باکس، بے شمار چیزیں. آپ گھر میں کپڑے دھونے کا پاؤڈر لاؤ گے، اس پر بھی تصویر. تو تصویریں تو اب بہت ساری چیزوں پر آتی ہے، تو پہلے دیکھ لینے کا، گھر میں کوئی بھی چیز آ رہی ہے نا تو اس کے باکس پر یا اس کے ڈبے کے اوپر تصویر ہے، پہلے مٹھا ڈالنے کا، پھر گھر میں داخل کرنے کا. اخبار ہو اس کو ایسے موڑ کے رکھو کہ تصویر سامنے نہیں رہے، اس کا خاص اہتمام کرو. رہا بچے، ان کو بھی بلا تصویر کے کپڑے پہنا، یہ بہت ضروری ہے. لوگ اس میں احتیاط نہیں کرتے، چھوٹے بچوں کو تصویر والے کپڑے پہنا دیتے ہیں. سورت میں ایک مشہور کپڑوں کا مارکیٹ ہے، عورتوں کا ہر وقت وہاں جمگٹا رہتا ہے. گھر میں سے بتلایا کہ ایک مرتبہ وہ اس مارکیٹ میں بچوں کے کپڑے لینے گئے، تو جتنی مسلمان کی دکان تھی 12-15 دکان پر گھوم گھوم کر کے پوچھا، ایک دکان پر بھی بلا تصویر کپڑے نہیں ملے، سارے مسلمان کی دکان پر گئے. اخیر میں ایک ہندو کی دکان پر گئے تو اس نے کہا کہ میرے یہاں ہے لیکن بکتے نہیں ہیں، اس لیے پیک کر کے اوپر رکھے ہوئے، آپ ایک آدھ دو گھنٹے کے بعد آؤ، میں اتر ہوا اگر آپ خریدنا چاہو تو. پھر آخر وہاں سے خریدے، ایک مسلمان کی دکان پر نہیں ملے بچوں کے کپڑے بلا تصویر کے. یہ حال ہے اس وقت پر. چلو تو توڑ ڈالنے کی، مٹا دینے کی، پھاڑ دینے کی، ختم کر دینے کی، یہی اس کا علاج ہے. جی
وبه قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى بن عمران بن حبان عن عائشة رضي الله عنها وعنها حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاريف إلا نقضه.
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز میں تصویر ہوئے اس کو گھر میں چھوڑتے نہیں تھے، مگر یہ کہ اس کو توڑ دیتے تھے. نقد کا ایک معنی توڑ دینا، دوسرا معنی باطل کر دینا، تیسرا معنی تبدیل کر دینا. تبدیل کر ڈالی، مثلا اس پر کلر مار دیا، اس پر پٹھا چڑھا دیا، کور چڑھا دیا، کسی طرح بھی اس تصویر کو باقی مت رکھو. تو یہ تصالیف کا لفظ ہے، بعض طرق میں تصاویر صراحتن ہے. اگر تصالیف کا لفظ بھی مان لیوے تو تصویر بشکل تصلیب یا سری لفظ تصویر. جی
وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا ابو زرعة قال دخلت مع ابي هريرة رضي الله عنه وعنهم دارا بالمدينة فرآها اعلاها مصورا يصور قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فمن اظلم ممن ذهب يخلق طرف البيت فيخلق حبة وليخلق ذرة ثم دعا بكور من ماء فغسل يديه حتى بلغ ابطه فقلت يا ابا هريرة اشيء سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منتهى حليتي.
ابو زرع کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مدینہ میں ایک گھر میں داخل ہوا، مروان ابن حکم کے گھر میں، تو دیکھا کہ مکان کی اوپری چھت کے اندر ایک تصویر بنانے والا ہے جو تصویر بنانے کا کام کر رہا ہے. بس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ کی طرح تصویر بنانے کی کوشش کرے. حلق کا لفظ آیا تصویر کے معنی میں، کہ جو اللہ کی طرح بنانے کی تصویر کی کوشش کرے. یہ بڑا ظالم آدمی ہے. ایسے تصویر سازوں کو یوں کہو نا کہ ایک دانہ بنا کر کے دکھلا دے. جو کا دانہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے, پودری کا دانہ بھی جو جیسا ہوتا ہے, یہ بھی ایک گلہ ہوتا ہے, ایک دم چھوٹا تل جیسا کا ایسا ایک بنا کے بتلاؤ نا, تمہارے اندر بنانے کی بہت صلاحیت ہوتا. یا ایک لال رنگ کی چھوٹی سی چونٹی پیدا کر کے دکھلاؤ. پھر ایک پانی کا برتن منگوایا, اس میں حضرت ابو ہریرہ نے دونوں ہاتھ دھوئے یعنی وضو فرمایا. دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ گھر والوں نے حدیث سن کر تصویر مٹا ڈالی. ماننے کا جذبہ تھا وہ زمانے میں لوگوں میں. اب جو حضرت ابو ہریرہ نے وضو کیا تو ہاتھ دھوتے دھوتے بغل تک پہنچ گئے. تو ابو زورا کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے ابو ہریرہ, تصویر کا مسئلہ تو سائڈ پہ رکھو, لیکن یہ جو آپ نے بغل تک ہاتھ دھوئے تو اس کے بارے میں بھی حضور سے آپ نے کچھ سنا ہے کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے اس بارے میں کوئی سنا ہے؟ یعنی وہ تصویر کا مسئلہ تو پورا ہو گیا, آپ نے کہا ان لوگوں نے مان لیا, لیکن یہ کیا کیا کہ بغل تک ہاتھ دھو ڈالے؟ تو کہنے لگے کہ وضو کے پانی تک زیور پہنایا جائے گا, وہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے میں یہ کام کرتا ہوں. تو بعض حضرات نے زیور کو حقیقی معنی میں لیا ہے کہ واقعی آ جائے وضو پر زیور پہنایا جائے گا تو مجھے یہاں تک زیور پہنایا جائے, اور بعضوں نے چمک مراد لی ہے. جی